أولئك أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آج بھی مجلس کی ابتدا ہم اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا فی کل سا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند نعرہ تمام در تعریفیں اور تمام در حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے, خلق کیا ہے, ہم سب کو خلق کیا ہے اور ہم سب کو پال رہا ہے, بے شک وہی پالنے والا ہے. ہم اس پر شہزا پہ آ کے رب الجلال کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا تیرا جتنا بھی شکر ادا کرتے رہیں مگر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو تم نے ہمیں حق پر پیدا کر کے کر. اور اسی محبت کا صدقہ ہے کہ آج میں اور آپ شہدائے کربلا کی تعزیت کی اس مجلس میں امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے آئے. کل ہم سب نے اعمال عاشور کیے. جب اعمال عاشور کیے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عاشور کے دن زیادہ سے زیادہ اور زندگی میں اکثر جب بھی تمہارے ذہن میں شہدائے کربلا آئے ہمیشہ ایک جملہ کہا کرو خیال تلی کن تو ماہوں فافوزہ فوزن عظیمہ. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور مالا ہم بھی وہ عظیم کامیابی حاصل کر پاتے. یہ جملہ کیوں لکھا گیا؟ شیخ صدوق اپنی کتاب میں کہتے ہیں امام ضامع السامین امام علی رضا علیہ السلام امام رضا اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھے اور امام رضا کہتے ہیں اگر تم اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہو جو امام حسین اور ان کے اصحاب کو پروردگار عالم نے عطا کیا تو جب بھی ان کا ذکر ہو زبان پہ جملے لایا کرو فیالی تنیکل تمام فافوزا فوزا عظیمہ. کاش ہم ہوتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے. اگر تم یہ کہو گے تو پروردگار عالم ان کے ثواب میں تمہیں بھی شریک کرے گا. اچھا سننے والوں کے ذہن میں بچے بھی سنتے ہیں ذرا ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ انہوں نے تو اتنی قربانیاں دی, جان قربان کر دی, پیاسے رہے، اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گئے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہم فقط ایک جملہ کہیں اور ان کے ثواب میں شامل ہو جائیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ایسے ممکن ہے، کتاب قلب سلیم میں روایت موجود ہے اور یہ روایت کتاب نفس المحموم میں بھی موجود ہے۔ تو وہ روایت یہ کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر بنے کربلا کے اور زیارت اربعین پر پہنچے، امام کی قبر سے لپٹ کے گریا کرتے تھے، اور جب گریا کر چکتے تھے تو ان کی زبان، اچھا ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا عطیہ کوفی، تو غلام بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا آقا کیا کر رہا ہے۔ ایک بار کی جابر کے لبوں پر ایک جملہ آیا، جو پروردگار عالم نے تمہیں منزل دی ہے ہم بھی اس میں تمہارے شریک ہیں۔ اب جابر نے یہ سن کہا، آپ کیسے شریک ہیں؟ آپ نے تو وہ صحبتیں نہیں سہی نا جو شہدائے کربلا میں سہی، تہے تیت کر دیا، پیاسا، بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو قیدی بنا کے لے گئے، سر پہ ردا نہ رہے، وہ اتنے بڑے مسائل واقع ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے، علی کی بیٹی، عباس کی بہن، بغیر چادر کے کوفہ و شام گئی، تو یہ کل مسائل، میں تو کہتا ہوں اگر آپ اسی پر ہو تو زندگی میں مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اکیلے کوفی کہتا ہے انہوں نے تو اتنے مظالم سہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں شریک ہوں گے؟ کہا، کیا تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی جو میں نے رسول سے سنی؟ کہا، کون سی حدیث؟ رسول اسلام کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ میں شروع ہوگا، اور ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ انہی کی منزل پہ مشہور ہوں گے، اور جو عمل آل محمد یا حسین ابن علی کے اصحاب نے ادا کیا ہم اس کے عمل سے راضی ہیں، اور اگر ہم بھی ہوتے تو یہی کچھ کر رہے ہوتے مولا کے ساتھ۔ تو اس لیے رسول کی حدیث گواہ ہے کہ جو بھی جس سے محبت کرے گا وہ یقیناً اس کے ساتھ ہوگا۔ اور روایتوں میں، کتابوں میں ایک روایت میں پڑھی تھی، ایک زائر تھا پیدل چلتا ہوا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور پہنچا ہے وہ عرصے کربلا میں، مولا کربلا کے درد ہوتے ہیں کہ زائرین کربلا جا کے پھر مولا کے زائر ہونے کا شرف حاصل کر سکے۔ جب وہ امام حسین کے ذریعے پہ پہنچا تو کہا، مولا فقط آپ کے لیے، جو میرے پیروں میں چھالے پڑے ہیں مولا، جو میں پیدل چلا ہوں، فقط آپ کے لیے مولا، آج میں نے آپ کو پیدل چلتے ہوئے منزل پہ آ کے ڈھونڈ لیا، روزے قیامت مجھے ڈھونڈ دیجیے گا۔ یعنی جو ہم جس سے محبت کری، محبت کا ثبوت ہے نا، یقیناً وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں، مشی کرتے ہیں، وہ یقیناً امام حسین کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ بابا سے بولا سر اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب جب امام حسین کا غرصہ دیتے ہیں جناب زہرا کو، تو علماء یہ کہتے ہیں دل میں وہ انتقام بھی کی طلب بھی ہو، دل جس بات پر بھی جلے، امام زمانہ کب ضرور کریں گے کہ کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں سے انتقام لے سکیں؟ ہم جو جملہ کل کہتے ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں نا، اعظم اللہ وجورنا وجورکم بے مصابنا بے حسین علیہ السلام، خدا ہمارے اجر کو عظیم کر دے حسین ابن علی کے غم میں، اور ہم ان کے بیٹے امام مہدی کے ساتھ مل کر ان کے خون کا انتقام لے۔ فقط یہ جملہ پڑھنا نہیں، بچوں کو سمجھانا ہے، دل میں یہ جذبہ بھی ہو کہ مولا امام کا ظہور ہو اور ہم موجود ہوں تو مولا انتقام لینے والوں میں ہم بھی ہوں، کیونکہ اعمال نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہے، کتاب قلب سلیم سے روایت پیش کر رہی ہوں، محی الدین اربلی روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد کے ساتھ میں سفر میں تھا اور میرے والد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عرب تھا، امامہ بھی سر پہ پہنا ہوا تھا۔ ایک بار کی اس کو اونگ آئی، نیند آنے لگی، تو اس شخص نے اپنا سر جو ڈھلکا تو سر سے امامہ گر گیا۔ جب سر سے امامہ گر گیا تو میں نے دیکھا اس کے سر پہ زخم کا ایک نشان ہے، ابھرا ہوا، ٹھیک ہو گیا ہے زخم، مگر زخم کا نشان بہت بڑا سا ہے۔ تو پوچھا میرے والد نے، یہ کیا ہوا؟ باپ سن کے حیران ہوئے، یہ زخم کیسا ہے؟ کہا، یہ جنگ صفین کا زخم ہے۔ کہا، کیا ہوا ہے تم کو؟ جنگ صفین کب ہوئی تھی؟ سینکڑوں سال پہلے، اور تم آج ہو، یہ کیسے کہتے ہو جنگ صفین کا زخم ہے؟ کہا، سنو، میں ایک مرتبہ مصر کی طرف سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک غزہ کا رہنے والا بھی میرے ساتھ شامل سفر تھا۔
ایک بار کی گفتگو ہوتے ہوتے جنگ صفین پہ آ گئی تو میرے منہ سے جملہ نکلا، اگر میں اس وقت ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہو کے حاکم شام کا سر قلم کر دیتا. مطلب وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ ایک مومن کے اندر ایسا ہونا چاہیے. جب اس نے جملہ کہا تو جو ساتھ سفر کر سکا، اگر میں اس وقت ہوتا تو معاویہ کی فوج میں ہوتا اور علی کا سر قلم کر دیتا. اب ان دونوں کے درمیان یہ بحث چل رہی ہے اور یہ آج تک ہے، یہ رہے گی قیامت تک. یہ بغض اور یہ محبت، یہ دو ہی چیزیں دین کا نام ہے. نام ہم کہتے ہیں محبت کے سوا بھی دین کا کوئی دوسرا نام ہے؟ تو یہ محبت اور یہ بغض چل رہا ہے. جب ان دونوں میں بحث ہونے لگی تو ایک مرتبہ کہا میں علی کا چاہنے والا، تم حاکم شام کے ماننے والے، اور ایسا کیوں نہ کہے کہ ہم ابھی جنگ کر لیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کو پتا ہوتی ہے. جو علی کا چاہنے والا تھا وہ کہتا ہے میں نے تلوار سے اسے مقابلہ شروع کیا. ایک مرتبہ ایسا لگا اس کی تلوار کا میرے سر پہ وار آیا، میں گر کے بے ہوش ہو گیا. تلوار سر پہ چلی، سر پہ گہرا زخم آیا، بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے ایسا لگا کہ کچھ دیر بعد کوئی مجھے نیزے کی نوک سے اٹھا رہا ہے. میں نے آنکھیں کھولی، ایک گھوڑے میں سوار دیکھا، کہا اٹھو. جب وہ اٹھے تو کہا یہ بھی یہی رکنا، آگے مت جانا. پھر کہا ایک منٹ میرے پاس آؤ. آنے والے نے گھوڑے سے اتر کے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا، زخم ٹھیک ہو گیا. اسی وقت زخم ٹھیک ہو گیا. کہا کہ یہی رکنا، آگے مت بڑھنا. چلا گیا وہ گھوڑ سوار. تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ جو اس سے لڑ رہا تھا، اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں تھا. کہا تو نے ہماری نصرت کی، ہم نے تیری مدد کی، اور جب بھی کوئی تیرے سر کے زخم کو دیکھے تو یہی کہنا یہ جنگ صفین کا زخم ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے شدید، اشد اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یعنی جو اصحاب حسینی ہیں، مولانا نے خود تعریف کی، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ایسے میرے نانا کو ملے، نہ ایسے میرے بابا کو ملے. جس کی امامت تعریف کر دے کیا درجہ ہوگا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ سے شدید محبت رکھتے تھے، اور اللہ سے محبت رکھتے تھے تو اللہ کی حجت سے بھی محبت رکھتے تھے. اور جب پتا تھا کہ اللہ کی حجت حق پر ہے تو پھر انہوں نے جان دینے کی کوئی پیچھے نہیں رکھے، جان دینے میں کوئی کمی نہیں کی. اور ہر شخص جب شہید ہوتا تھا، تو کل آپ سن رہی ہوں گی شام غریبہ کے مسائل، جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جو شخص زندہ ہوتا تھا اس کو بلا کر، قریب بلا کر اس سے کہتا تھا اپنے کانوں کو میرے لب کے قریب لاؤ، چاہتے تھے مولانا سنے. اور جب کان قریب لائے تو ایک بار کی جملہ کیا تھا، جب تک زندہ رہو حسین کو نہ چھوڑنا. یہی صدا آج امام زمانہ کی بھی ہمارے لیے ہے. ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں مولا کہ ہم ان کے بن جائیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں. پھر دنیا میں بھی ہمارے لیے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکیاں ہیں، سعادت ہے. وہ سعادت مند تھے، اور ایسی شہادت پیش کی حسین ابن علی نے کہ شہادت کے بعد بھی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے. آج تک اس فرش ازا سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا گئے. کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا، نہیں تھے اہل تشریف، مگر وہ لوگ آ گئے اہل تشریف. کیوں؟ یہ درسگاہ حسینی یہ اب بھی ہدایت کر رہی ہے. اور حسین نے کیسے ہدایت کی؟ کتاب معجزات آل محمد، ایک روایت بیان کر دوں. جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا، شام کی طرف چلا، راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ لشکر یزید ایک گرجا گھر کے پاس، ایک چرچ کے پاس رک گئے، رات ہو گئی. امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اس نیزے کو زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گئے اپنے شراب و شباب میں. جب بیٹھ گئے تو ایک بار کی جو اس چرچ پہ جو راہب تھا وہ اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ یہ جو نیزے پہ سر ہے اس سے نور ساتے ہو رہا ہے اور عرش کا کے نور جا رہا ہے. وہ نیچے اتر کے آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دو. کیسے کیسے دے دے؟ دس ہزار درہم دو گے, بڑی رقم تھی اس زمانے میں, دس ہزار درہم دو گے تو ہم کچھ دیر کے لیے یہ سرٹے ہوئے دے دیں گے. وہ راہب چرچ میں گیا, اس نے پیسوں کو سمیٹا, اس کے پاس دس ہزار درہم نکل آیا, پھر پلٹ کے آیا کہا یہ لو دس ہزار درہم, یہ سر مجھے لے دو کچھ دیر کے لیے. سر لے کے آ گیا, جب اپنے چرچ میں آیا تو ایک بار کی ربی سلا سے کہا بارلہ, تو کیونکہ وہ عیسائی تھا, کہا بارلہ تجھے حضرت عیسیٰ کا واسطہ, اس سر کو یہ کلام کی توفیق دے دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے. ادھر اتنا کہنا تھا, اس نے سچے دل سے دعا مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیا تھا. جیسے دعا کی اس سر حسین سے آواز آئی, کیا چاہتے ہو راہب؟ راہب کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں. کہا میں قدیر ہوں کربلا کا اور میرا نانا رسول اللہ ہے, میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں, میری ماں فاطمہ زہرا ہے, مجھے پیاسا تین دن کا عرض کربلا میں شہید کر دیا اور میرے عیال کو قیدی بلا کے دربار میں لے جا رہے. جب اتنا کہا تو راہب, روایت کتاب میں لکھی, راہب نے امام کے سر کے بوسے لینے شروع کیے اور اپنا چہرہ امام کے چہرے پہ رکھا, کہا مولا اس وقت تک یہ سر میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کے سر سے جب تک آپ زبان سے نہ کہہ دیں آپ میری شفاعت کروائیں گے. سر حسین سے آواز آئی, میں تیری شفاعت کرواؤں گا مگر پہلے میرے نانا کا دین تو قبول کر لے. جیسے یہ کہا راہب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. اور مولا حسین کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تیری شفاعت کرواؤں گا. سپری کرن نمودار ہوئی, اس نے وہ سر لے جا کے لشکر یزید کو دے دیا. اب جب وہ وہاں سے آگے بڑھے, لشکر یزید والے تھوڑی دور بڑھے آگے, جو درہم اس نے دیے تھے جب ان درہموں کو کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ہاتھ بن گئے. دربار دیوی کا آواز تو پتا ہی چلا کہ امام حسین کا سر نیزے پہ بھی تھا تو ہدایت کر رہا تھا. ایک راہب کو مولا نے مسلمان بنا دیا اور آج تک ہم اور آپ گن نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جو اس عزاداری کے سبب, اس فرش عزا کے سبب, ممبر پہ بیٹھ کے بہت ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں, اسی عزا خانے میں کتنی خواتین نے آ کے کہا ہم عیسائی تھے, ہمیں آپ کی مرضی سنی, ہم اس عزا خانے میں آتے تھے, ہم اسلام لائے, مسلمان ہو. تو حسین ابن علی کا معجزہ ہے یہ, تا قیامت یہ فرش عزا ہدایت کرتا رہے گا. اب ہم اور آپ مولا سے پوچھیں مولا ہم کیا کریں, محبت آپ سے بہت کرتے ہیں مولا, جان آپ کے لیے, ہم کیا کریں, ہم بھی ایسے ہی سعادت مند بن جائیں کہ ہماری دنیا بھی بخیر ہو آخرت بھی بخیر ہو. جب یہ سوال کریں گے مولا سے تو مولا کی جب سوال کیا تو جواب بارگاہ امامت سے پایا. کتاب میزان الحکمہ کی روایت بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ کسی نے یہی سوال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, مولا سے پوچھا تھا مولا ہم کیا کریں جو ہم سعادت مند بن جائیں, جن کے لیے سورہ بقرہ کہہ رہی یہ لوگ وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو مولا نے کہا علم کے بغیر تمہیں سعادت نہیں مل سکتی, جب تک علم حاصل نہیں کرو گے پتہ نہیں چلے گا ہم جو عمل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, کیا اجر ہے, جو نہیں کر پا رہے وہ کیوں کریں, یہ علم بتائے گا. جب تک علم حاصل نہیں کرو گے سعادت نہیں حاصل کر پاؤ گے. الحمدللہ الحمدللہ فرش عزا سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, قرآنی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے, معصومین کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے, یہ سب علم ہے. بس دعا یہ کرنا ہے ہمیں بارہا اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم وقت آخر ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں جیسے مولا کہہ کے گئے تھے خوش تو گئے عبد الکعبہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا, ہم بھی جاتے ہوئے کہتے ہوئے جائیں ہم کامیاب جا رہے ہیں. باز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہی سوال چھٹے امام سے کیا گیا صادق آل محمد امام جعفر صادق سے, چھٹے امام سے یہ سوال پوچھا گیا, نظام الحکمہ کی روایت پڑھ رہی ہوں, کہا کہ مولا ہم سعادت مند کیسے بنیں, ہم اصحاب حسینی کیسے بن جائیں اسے مولا کے. اچھا عجب بات دیکھیے مولا کے 72 شہیدوں میں غلام بھی ہیں, عیسائی بھی ہے رحمِ قلبی جو ابھی 17 دن شادی کو ہے اور ابھی مسلمان ہوا ہے, اور علماء بھی ہیں, اس میں دوست بھی ہیں, اس میں بزرگ بھی ہیں, یعنی کہ ہر کیٹیگری کا ایک ایک نمائندہ حسین کے ساتھ موجود ہے. زہر ابن قیم جیسے بھی ہیں جو اہل تشیع نہیں تھے مگر مولا سے ملاقات ہوئی اور مولا پہ ایمان لائے اور پھر جان قربان کرنے کو تیار. تو آپ ہی دیکھیے مولا کے لشکر میں, یہ جو ہم ہر سال ہمیں خدا عزاداری کے لیے پہلی محرم کو فرش عزا پہ بچھا دیتا ہے, اسے بٹھا دیتا ہے, سوچو ان کی اس میں وہ سارے عام ہماری آپ کی طرح کے لوگ تھے, مگر وہ کیا چیز تھی جو انہیں خاص بنا رہی. جب یہی سوال پوچھا کسی نے, چھٹے امام سے, امام کہتے ہیں یاد رکھو جو ظاہر کا بگاڑ ہوتا ہے وہ باطن کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے. جو حسین کے ساتھ تھے ان سب کے باطن کی اصلاح ہو چکی تھی, اور جو یزید کے ساتھ تھے, جو لشکر یزید تھا, ان کا ظاہر بھی بگڑا ہوا تھا اور باطن بھی بگڑا ہوا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے انسان جو عمل کرتا ہو اس عمل کے بارے میں اللہ سے غافل ہو گیا, اللہ سے ایسے غافل ہو گیا ہو وہ سمجھ رہا ہے تو اللہ کے قربت کے لیے کر رہا, اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے, اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے کتنے لوگ ملتے ہیں نماز کے لیے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے, مگر اللہ جو انہیں نعمتیں دی ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ تو ہم سے راضی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہو کہ اللہ راضی ہے اور اللہ اسے راضی نہ ہو, یہ سب سے بڑی غفلت ہے. اور کیسی ہے لشکر یزید میں کیسی آوازیں تھیں, یزید پابند نماز, شیر پابند نماز, اور وہ کیا کہتا تھا شیر لشکر میں, جلدی حسین کو قتل کرو نماز قضا نہ ہو جائے. جب شیر یہ جملے کہتا تھا تو اچھا کیوں کہتے تھے وہ لوگ قاضی شری میں, یعنی پیسوں کا لالچ لے کے اور امام حسین کے خلاف فتویٰ دے دیا. یعنی کتنے ہی مسجدوں کے پیشمان تھے جنہوں نے یزید سے جواہرات لے کے, اشرفیاں لے کر اور فتوی لکھ دیے تھے کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے. اب جن لوگوں کو یزید نے جمع کیا تھا اپنے لشکر میں, کچھ بھی فتوی لے کر آ گئے, کچھ دولت کی لالچ میں آ گئے, اور کچھ یزید کے انتقام اور تلوار کے خوف سے آ گئے. جب آ گئے تو کیا حال تھا ان کا کہ ہم حسین کو مار رہے ہیں, قربتن اللہ, نماز پڑھ رہے تھے, روح نماز پتا نہیں. اگر حسین رسول اللہ نماز میں سجدے میں ہو اور حسین پشت پر آ جائیں تو جبرائیل آ جاتے حسین, اب جب تک حسین نہ اترے رسول اللہ سر سجدے سے نہیں اٹھائیے گا. رسول کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے جب تک خود حسین نہ اتر گئے رسول نے پانے کو. اسی لیے جب حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, دیکھیے ہر انبیاء کی سنت میں عمل رہا ہے, پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے, کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور اس سے محبت کرو. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اللہ کی رضا پہ راضی تو ہو جاتے ہیں مگر وہ اللہ سے محبت کا رشتہ پیچھے, ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, کیوں اللہ نے سب کو اولاد دی ہمیں بھی دے دیتا, اللہ نے سب کو بڑے بڑے گھر دیے ہمیں چھوٹا سا گھر دے دیتا. یعنی ہم جب اللہ سے شکوا کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں بھول جاتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے اپنے بچوں کو سکھائیے, ہم آج یا کل نہیں ہوں گے مگر ہمارے بچے ہمارے بعد بھی کوئی غلط فیصلہ نہ کریں, ایمان پہ ثابت قدم رہے. بچوں کو سکھائیے جو چیز اللہ سے نہیں مل رہی کہ اللہ اگر ہمیں دے دے گا دو باتوں, پہلی بات اگر اللہ ہمیں دے دے گا تو کیا اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی؟ جواب کہہ دے گا بچہ نہیں, اللہ تو اتنا بڑا ہے, اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے, جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو رہی تو ہمیں کیوں نہیں دے گا. اچھا دوسری بات کیا اللہ سے ہماری کوئی دشمنی ہے کہ اللہ ہم سے بدلے میں نہیں دے رہا ہے؟ نہیں کوئی دشمنی, وہ تو کافروں کو دے دیتا ہے, وہ تو جس کو نہیں مانتے اسی بھی اپنی روشنی سورج کی پانی زمین ہوا کچھ نہیں چھین رہا, تو ہم سے تو دشمنی, ہم تو صاحبان ایمان ہیں, تو بس یہی دیکھیں جب ہمیں نہیں دے رہا تو یہاں پہ نہ دینا ہمارے لیے بہتر, اللہ کی مصلحت میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہاں ملنا بہتر نہیں ہوگا, اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا, اگر کچھ عرصے بعد بہتر ہوگا تو اللہ دے دے گا, اگر دنیا میں دینے بہتر نہیں ہوگا تو آخرت کی منزل میں جب جائیں گے تو اللہ اس کا طویل اجر ادا کر دے گا. یہ کہہ کے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ایسے رہتے ہیں کہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ علی اکبر نے لاچا دے کے ام لیلا کا رسم کرتے ہی نہیں, وہ اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے. زینب کبریٰ شام غریبہ میں بھی نماز شب نہیں ہوتی, ہم آرام کی زندگی میں بھی نماز شب بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑی غفلت یہ کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ اس سے راضی رکھے, اللہ اس کو عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک اور مثال سے واضح کر دوں, کتاب دورانے کا میرا میں روایت ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کوہ طور پہ جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص ملا جو سجدے کی حالت میں تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جب اللہ کی عبادت کرتا دیکھا تو موسیٰ گزر گئے, مناجات کرنے چلے گئے. جب پلٹ کے آئے تو وہ اسی طرح, اب کتنا عرصہ لگ گیا ہو مگر اسی طرح اس حالت سجدہ میں تھا. تو ایک بار بھی موسیٰ کی لبوں سے جملے نکلے, اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت روا کر دیتا, تو اب تک سجدے کی حالت میں میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت روا. جیسے ہی جملہ کہا رب زلزلہ نے موسیٰ کو مخاطب کیا, موسیٰ اگر یہ سجدہ کرتے کرتے مر بھی جائے تب بھی میں اس کی حاجت کو بولنے دوں گا. اب اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ عبادت تو کر رہا ہے مگر یہ عبادت کی روح سے واقف نہیں ہے. جب بھی اس کے پاس کوئی مال آتا ہے یہ پوچھتا ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس مال پر ٹوٹ پڑتا ہے. جب تک یہ اس حالت میں رہے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. یعنی جو خدا نے ہمیں شریعت محمد دی ہے ہم اس پہ عمل کر کے معصومین سے سیکھ کر کہ خدا ہم سے کس بات میں راضی ہے اور ہم وہ عمل کر رہے ہیں اور خدا سے محبت بھی کریں, یقیناً ہم سعادت مندوں میں ہو جائیں گے. اللہ سے محبت بہت ضروری ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ہر محل منزل گناہ سے بچا لیتا ہے, اللہ اسے ہر تکلیف دہ مرائل سے نکال لیتا ہے. اور جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ جو آپ نے کہا کہ جو اللہ سے غافل ہو جائے اور خوش رہے تو یہ بات ہم سے کیسے دور ہو جائے, کبھی ہمارے اندر آنے نہ پائے, تو شرع امام نے تین جملے کہے, اگر یہ تین چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو کبھی بھی تم اللہ سے غافل نہیں ہوگے. کہا امام کیا تین چیزیں ہیں؟ امام نے کہا پہلی چیز لمبی آرزوئیں کرنا, دوسری چیز حرص کرنا, تیسری چیز تکبر کرنا. یہ تینوں گناہ لشکر یزید میں تھے. عمر صاحب کیوں آئے تم سے ایسے لڑنے؟ مجھے ریٹی حکومت مل جائے, لمبی آرزوئیں. جبکہ اسے رے کی گھومڑا نے کہا تھا تو رے کی گندم نہیں کھا سکے گا, تجھے ایک دانا نصیب نہیں ہوگا, مگر اتنا اس کے اندر لمبی آرزوئیں نہیں, میں یہ بن جاؤں گا, میں وہاں کا حاکم بن جاؤں گا, اور جیسا مولا نے کہا تھا ویسے ہی اس کو رے کی حکومت نہیں ملی. تو یہ تینوں باتیں لشکر یزید میں تھیں اور یہ تینوں باتیں امام حسین کے لشکر میں نہیں تھیں. لمبی آرزوئیں نہیں تھی, دیکھیے ہر آدمی سوچتا ہے کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا میرے بچے بڑے ہوں گے یہ کریں گے, ہمیں اپنے کل کے دن کا پتا نہیں. ہماری پورا فوکس ہمارا آج پر ہو, آج یہ زندگی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں, جو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کر لیں, ہمارے بچے بھی اس پر ثابت قدم ہوں گے, ماں باپ کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی پابند ہوں گے, خدا ہماری بھی آفت بقائے کرے گا, بچوں کی بھی آفت. مگر ہمارا فوکس نہیں ہے آج, ہم آج میں رہتے ہوئے بہت دور دور کی سوچ رہے ہوتے ہیں. مگر حسین کے لشکر میں رہتے ہوئے کیسے نہیں تھا, وہ دیکھ کر ابھی تم جانے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ کربلا کے شہدا ایک نئے کے پہلے عرشے میں سب کا ذکر نہیں ہوا تھا. اللہ نے کبھی زندگی دی توفیق دی تو شہدا کربلا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی. وہیں کل بھی شادی ہوئی ہے, صرف 17 دن ہوئے ہیں اور اپنی زوجہ اور ماں کو لے کے جا رہے ہیں. ماں کا نام تھا قمر اور ماں کہتی تھی یہ کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ؟ آ کے ماں سے کہتے ہیں تمہاری رسولوں کا رسول کا نواسا ہے, مسلمانوں کے جو رسول ہے ان کا نواسا ہے اور اس تکلیفوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ماں نے اور اس نے معرفت پائی اور وہی اسلام قبول کیا. اگر وہ لمبی آرزوئیں رکھتے تو پہلے تو ماں کو روکنا چاہیے تھا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے, ابھی تو اللہ کو بچا. آج کی عورتوں کو تو کیا کہتی, اللہ کے ساتھ بچا دے دے پھر تو سوچ لینا, پھر تو نصرت کر لینا. امام کی بیوی ہوتی تو وہ پکڑتی دامن نہ جاؤ گی. تینوں میں سے کسی کے دل میں خیال نہیں آیا, حتیٰ کہ یہاں تک روایتیں ہیں جب سر کاٹ کے یزیدیوں نے پھینکا ہے تو ماں نے یہ کہہ کے پھینک دیا اپنے بیٹے کا سر, ہم جو خدا کی راہ میں دے دیں اس کو واپس نہیں لیتے. 17 دن ہوئے ہیں ایمان کو لائے, اتنا مضبوط ایمان. کیوں؟ لمبی آرزوئیں دیتے ہیں, وہ آج میں جی رہے تھے. آج ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور لمبی آرزوئیں کیسے نہ ہو, کہتے میں خاندان نبوت کی مثال دے دوں, خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، کتاب پر تاریخ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے ایک انگوٹھی کی خواہش کی. اب جو ہم لوگ جو مکھیا پہنتے کیوں پہنتے؟ اجر و ثواب دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی مکینے فروزا کے لیے اپنے آپ کو، اس لیے ہم شیان حیدر کرار اسی لیے پہنتے، ہمارے آئمہ نے پہنا ہے تو ہم بھی سنت پہنتے. بی بی سیدہ نے بھی ایک انگوٹھی کی خواہش، اور وہ یاقوت کی انگوٹھی. رسول خدا سے کہ بابا میں چاہتی ہوں میرے پاس یہ نکلا ہو. جیسے یہ خواہش کی رسول اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. خاتون جنت میں نماز پڑھیں گی، مصلی پر اللہ سے دعا مانگنے کی بارے رہا، مجھے اس کا کیا انگوٹھی مجھے دے دے. ابھی تو قبول نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ صدا سنی مصلی کے نیچے دیکھو، مصلی پڑھتا انگوٹھی وہاں موجود. سیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن لی. رات کو سوئی جناب سیدہ ایک مرتبہ خواب میں جنت کی سیر کر رہی ہیں. جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر آئیں جہاں ایک بہت خوبصورت تخت ہے، مگر اس تخت کے چار پائے نہیں ہیں، تین پائے. جناب سیدہ پوچھتی ہیں کس کا تخت ہے اور ایک پایا کہاں گیا؟ کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے بنایا ہوا تھا. تو کہا اس کی ایک ٹانگ کیوں نہیں ہے، پایا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس نے دنیا میں خواہش کی تھی، یہیں سے یاقوت نکال کے اس کو دے دیا ہے، تو یہ ایک طرف سے جھک گیا ہے. اب جناب سیدہ کی آنکھیں کھلی، بابا کو خواب سنایا کہ بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تخت جو میرے لیے ہے اس کا ایک پایا جھک گیا ہے، کیوں؟ میں نے یاقوت کی خواہش کی تھی، خدا نے وہاں سے یاقوت دے دیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جہاں سے انگوٹھی ملی تھی نا وہیں رکھ، مصلی کے نیچے رکھ دو اور ان شاء اللہ تمہارا وہ تخت مکمل ہو جائے گا. جناب سیدہ نے وہ انگوٹھی اٹھائی اپنے مصلی کے نیچے رکھ دی. رات کو پھر سوئیں، خواب میں دیکھا وہ تخت مکمل ہے، چاروں پائے موجود ہیں. جب پوچھا یہ کیسے مکمل ہو گیا، کہا جس نے یہ مانگا تھا نا اس نے لوٹا دیا ہے، اللہ نے اس کے تخت کو مکمل کر دیا ہے. سوا دے دیا ہمارے بچے جو اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ جب وہ پر ہم ایک ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بے شک دینے والا خدا ہے، بے شک آل محمد کے وسیلے سے ملتا ہے، یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، کچھ ہمارے حق میں دنیا میں بہتر نہیں رہتا ہے، اس لیے ہمیں نہیں ملتا ہے. اللہ کو دینے میں کوئی کوتاہی نہیں، اللہ کو دینے میں اس لیے مسئلہ ہے کہ میرے بندے کے لیے یہاں بہتر نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے لمبی لمبی آرزوئیں نہ کریں، اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ سے راضی رہے اور اس سے محبت بھی کرے. اس نے اپنی محبت کی وجہ سے نہیں دیا ہے، اس کو دے کے کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو. جیسے جناب سیدہ مانگا تھا دے دیا یا کو، مگر پھر جب اس تخت کو نامکمل دیکھا، جو بھی دنیا میں کمی ہے ہمارے پاس اللہ آخرت میں پوری کرتے ہیں. جو یہاں بے اولاد ہے، بہت بہت بڑا دکھ ہے جس کے پاس اولاد ہو نہ ہو، کوئی اولاد ہے بیمار ہو، کوئی چیز مانگی ہے خدا سے نہ ہو، بہت بڑا دکھ ہے. تو کسی انسان یہ سوچے اتنا مانگنے پر کون سی منت ہے جو ہم نے نہیں مانگی مگر اللہ نہیں دے رہا، فوراً دل کو سمجھائیں گے اللہ کو دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے، ہمارے لیے یہاں پہ دینا اس کا ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں، ہم پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد. اس لیے اللہ نے وہ یہاں حاجت نہیں دی، مگر حاجت قبول کر لی ہے اور اس حاجت کو آخرت میں ادا کرے گا. اب چھٹے امام کہتے ہیں دوسری چیز جو تمہارے اندر نہ ہو تو تمہارے اندر کبھی غفلت نہیں، دوسری چیز تکبر. اچھا تکبر کیا ہے؟ حفص بن قیاس، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام کے پاس گئے اور کہا مولا اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، دیکھیے کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تکبر کی جو حدیں ہیں وہ کہاں تک ہیں. ہم سمجھتے ہیں کسی کے مرتبے سے، کسی کے گھر سے، کسی کے بچوں سے، کسی کی گاڑی سے، کسی کے مال و اسباب سے اگر ہم تکبر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، کیا اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو پھر اس کو مال و ذات اس کے پاس ہے تو وہ تکبر کر رہا ہے نہیں. تکبر کیا ہے؟ جھڑے امام سے کہتا ہے مولا اگر کبھی ہم کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر سمجھے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو مولا کہتا ہے ہاں بالکل تکبر ہے. کہ اگر وہ اس سے اپنے آپ کو اچھا ہے اس لیے سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہگار ہے, اس کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے اللہ میں بہتر ہوں, تو نے مجھ کو بہتر حالت میں رکھا, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کہا ہاں, تمہیں کیا پتا کہ اسے توفیق توبہ مل جائے, وہ گناہوں سے بری ہو جائے اور تم اپنے حساب و کتاب میں پھنسے رہو. تو کبھی کسی پر تکبر نہ کرنا, کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو اسے بہتر مت سمجھنا, مت سمجھنا کسی کو میں کیوں بہتر نہ سمجھنا. ہم اور آپ تو خاکی ہیں. وہ نبی جو اللہ سے کلام کرتا تھا, جب اللہ نے اس نبی سے کہا کلانا موسیٰ میرے پاس, تو جو اپنے سے ایک درجہ کمتر لگے اس کو لیتے آنا. نبی سے تو سب کمتر ہے, نبی نبوت کی منزل پر ہے, عام انسان اس سے کمتر ہے. مگر جناب موسیٰ ڈھونڈتے رہے کوئی ان کو اپنے سے کمتر نظر ہی نہیں آیا. ایک کتا مردار دیکھا تو ایک لمحے کو خیال آیا شاید یہ مجھ سے بہتر ہے, مگر اس کے دانت دیکھے کہتے ہیں خوبصورت دانت ہیں اس کے, نہیں میں تو اس سے بھی بہتر ہوں. یعنی ایک اپنے آپ کو ایک مردار کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھا. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا جو اپنے سے کمتر لگے اس کو لیتے آنا. تو موسیٰ کہتے بھائی نا مجھے تو کوئی بھی اپنے سے کمتر نہیں لگا, میں ہی سب سے کمتر ہوں. رب عز و جلال کہتا ہے اگر تم آج کسی کو لے آتے تم سے نبوت چھین لیتا. نبوت کیوں ہے تمہارے پاس؟ کہ تم اپنے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہو کہ ہم عبد ہیں, ہم کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں, مگر ہم اللہ کے غلام ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اتنی بڑی لعنت ہے. کبھی اللہ کرے ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے پاس کسی سے بھی خود کو بڑا نہ سمجھے. بڑا سمجھے گے تو وہ تکبر ہوگا. ایک مرتبہ رسول اسلام کے زمانے میں رسول اللہ کی مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب میں سے ایک صحابی بڑے اجلے دھلے کپڑوں میں صاف ستھرے لباس میں آیا اور رسول کے برابر بیٹھ گیا. جب رسول کے برابر بیٹھ گیا رسول گفتگو کر رہے ہیں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک اور شخص آیا, پھٹے پرانے کپڑے تھے پہنے آیا اور اس شخص کے برابر میں بیٹھ گیا. جیسے اس شخص کے برابر میں بیٹھا اس نے لباس کو سمیٹ لیا, جو صاف پہنے والا کپڑے اس نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا. جیسے لباس کو سمیٹا رسول سوال کرتے ہیں کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ کہا نہیں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ کہا نہیں. تو تم نے اپنا لباس کیوں سمیٹا؟ کیوں سمیٹا؟ یہ بھی مسلمان ہے, تم بھی مسلمان ہے. اب وہ شرمندہ ہو کہا کہ رسول نفس کی وسوسہ تھا, بس میں شر میں آ گیا, میں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کرتا ہوں. جیسے اس نے کہا رسول نے اس غریب شخص سے کہا تو اس کی آدھی دولت کا مالک کا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں اس کی دولت نہیں لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کیوں دولت نہیں لے گا؟ کہا پھر میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں گا. اور اللہ نے سورہ عبس کا سورہ اسی تکبر پہ اتارا ہے. وہ لوگ جو ناکیں چڑھا لیتے ہیں, پیشانیوں میں بل پڑ جاتے ہیں, سورہ عبس کی ابتدائی 10 آیتیں اللہ نے اسی تکبر پہ نازل کی. باوز ابن سلام کے لیے اور ایک ہرس. آخری چیز جو تین چیزیں کہیں تھی جنہیں امام نے, اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو تم اللہ سے کبھی غافل نہیں ہو. لمبی آرزوئیں, تکبر اور ہرس. ہرس کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہرس یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول کے حلال سے آئے کہ حرام سے آئے, پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ نے بیٹے بھی دے دیے, گھر بھی دے دیا, کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, سر کو سجدے میں نہیں رکھا, بول کے اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں, اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. لوگ اس غلط فہمی میں ہرس ہرس, اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس سے اچھی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں, اس سے. یہ ہرس ہے جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ ہرس انسان کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اچھا یہ تو برا ہرس ہو گیا. آج کل ایک ہرس اور ہے, نیکیوں میں ہرس کرنا. اور جب ہم نیکیوں میں ہرس دیں گے, نیکیاں کرنے کی تمنا کرنی چاہیے اللہ سے. اللہ ہمیں توفیق کر دے ہم یہ بھی سورہ پڑھیں, اللہ ہمیں توفیق کر دے ہم فلاں کی مدد کر سکیں. بالکل اللہ سے مانگنا چاہیے, جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے ہی بہشت کے درجے بلند ہوں گے. مگر ہرس نیکیوں میں بھی غلط ہے. اب ایک احسان سی مثال دیکھو کہ بات آپ سب کو سمجھ میں آ جائے. جو کربلا کے زائرین ہیں, آج سے 10-12 سال پہلے یہ مشی کرنے کا اتنا رجحان نہیں تھا. عراقی کرتے تھے, عراقی پیدل آتے تھے الحمدللہ. وہ آدھی مولا کی مشق، سب سے پہلے یہ مشق کس نے کی تھی؟ محدث نوری نے، جو مفات الجنا ہمارے یہاں گھر میں موجود ہے شیخ عباس خونی کی، ان کے استاد نے سب سے پہلے وہ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے تھے. اور مشق کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی پیدل چلتا ہوا حسین کے روضے پہ پہنچتا ہے تو حسین خود، حسین کی ماں، حسین کے بابا علی مرتضیٰ، حسین کے نانا رسول اللہ، حسین کے بھائی امام حسن مشتبہ سب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ میرے حسین کی محبت میں چلتا ہوا ہے، یہ ثبوت ہے جو ایک مومن اپنے عمل سے دیتا ہے. مگر ابھی گزشتہ 10-15 سالوں میں کیا ہو چکی، یہ بات جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، ایک ہرس بڑھ گیا. اب جو لوگ جا رہے قافلے میں، ابھی واک کرنا شروع نہیں کیا ہے، ایک دوسرے کو مطلب کر رہی ہو، تو بشی پہ جا رہی ہو، اچھا ہم تو کہتے ہیں ہم تو سادی رہتے، یعنی اپنے کو سپیریئر بتانا، ہم تو ہر سال کرتے ہیں، اور دوسرے کو. جب یہ مستحب عبادت ہے، آپ کر سکتی ہیں، آپ نے کیا ماشاء اللہ، مگر جو نہیں کر سکتا اس سے یہ سوال کیوں؟ ہر شخص اپنی حالت کو خود بہتر جانتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. یہ جب ہرس بڑھی نا، تو وہ لوگ جو نہیں بھی کر سکتے تھے وہ اس ہرس میں چلے. اچھا نقصان کس کا ہوا؟ جو خلوص نیت سے چلا، جس نے ایک ایک قدم اٹھایا. مولا اسی راستے سے اہل حرم کربلا سے نجف آئے تھے. مولا ہم ذرا محسوس تو کریں، ہم اتنے آرام و سکون سے جا رہے، کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، راہ میں جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں، تو ہمیں ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ پیدل چلنا کتنا مشکل تھا. اور مگر جو ہرس میں آ رہا ہے اس کو بس تیز سے چلنا ہے، اور میں اس سے آگے نکل جاؤں اور میں جا کے بتا سکوں کہ میں نے مشق کی. نیت خالص نہیں رہی، یہ نیکیوں میں ہرس ہے. اور اللہ فقط اور فقط ہمارے ہر نیک عمل میں ہمارے دل کو دیکھتا ہے. نیت کیا ہے؟ تھوڑی سی بھی نیکی ہے نا تو قبول ہے، اگر خلوص نیت سے کی. بہت نیکیاں ہیں رد ہو جائیں گی اگر خلوص نیت نہیں، اللہ کے لیے نہیں. اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق کہتے ہیں، یہ عجب روایت ہے، جب بیان کرتی ہوں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چھڑے امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو جو اجر دے گا میدان قیامت میں، اتنا اللہ کے قرب کا مقام ہے کہ وہ اش اش کر اٹھیں گے. چھڑے امام بھی جو ہیں وہ اش اش کر اٹھیں گے. اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں شیعوں کے فضائل بیان کروں گا تو وہ شیعہ اپنے اعمال پہ فخر کرنے لگیں گے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ شیعہ اپنے اعمال پہ فخر نہ کریں، تو ملائکہ زمین پہ اتر کے ہمارے شیعوں کو سلام کرتے. یہ مقام و مرتبہ ہے مولا کے چاہنے والوں کا. پھر چھٹے امام خود بیان کرتے ہیں، میدان قیامت میں ایک عابد آئے گا. جب عابد آئے گا، اس عابد نے غار میں تنہائی میں اللہ کی ساری زندگی عبادت، اور اللہ نے اس کی باتوں کے سننے غار کے دہانے پہ ایک انار کا درخت اگا دیا تھا. روز ایک انار گرتا تھا اور وہ انار کھا لیتا تھا، اس کی پیاس بجھ جاتی تھی، بھوک بھی مٹ جاتی تھی، اور لگا ہے اللہ کی عبادت میں. جب وہ میدان قیامت میں آئے گا، چھٹے امام بیان کر رہے ہیں، جب وہ میدان قیامت میں آئے گا اور اللہ کہے گا، جملوں کو غور کیجیے گا، اللہ کہے گا اس کو میرے فضل سے جنت بھیج دو. جب یہ جملہ سنے گا، اللہ مجھے اپنے فضل سے بھیج رہا ہے جنت، تو اللہ سے کہ اللہ نہیں، مجھے آج تیرا عدل چاہیے، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، تو میری عبادتیں کہاں گئیں؟ بس یہ تکبر پہچان لی، میری عبادتیں میں نے کی، وہ زندگی بھر کی عبادت کہاں گئی؟ تو رب العزت کہے گا اچھا رکھو، فرشتوں کو حکم دے گا ترازو لاؤ، ایک پلڑے میں اس کی ساری عبادتیں رکھو، اور ایک پلڑوں میں اس کے تمام کھائے ہوئے انار نہیں، فقط ایک انار رکھ دو، فقط ایک. جیسے ہی ایک انار رکھا گیا، وہ انار کا پلڑا جھک گیا، عبادتیں ہلکی. جب اس نے دیکھا کہ ہم نے جنت میں کیسے جاؤں گا، تو بار یہ تباہ رہا، میں تیرے فضل سے جانا چاہتا ہوں. رب ذوال جلال کہے گا اس کو میرے فضل سے بھیج دے دو. ہم کتنا بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، اگر خلوص نیت نہیں ہے تو خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے نیکیوں میں بھی ہرس نہیں کرنی چاہیے، نہ ہرس ہمارے اندر ہو، نہ تکبر ہو، اور نہ ہم لمبی آرزو میں باندھیں. یہ تین چیزیں ہماری نہیں ہوں گی تو ہم امام زمانہ کے مددگار آج بھی بن سکتے ہیں، آج بھی بن سکتے ہیں. امام زمانہ ہم سے یہی چاہتے ہیں. تم اس زمانے میں ہو نا, میرے ظہور میں دیر ہے نا ابھی, تم کچھ اور نہ کر سکو تو اپنے وجود پر میری حکومت قائم کرو. امام زمانہ مجھے کیسا لباس چاہتے ہیں, امام زمانہ مجھ سے کیا عبادت چاہتے ہیں. آج کل بچے بولتے ہیں زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے, لائف انجوائمنٹ کے لیے ہم کیوں نہ انجوائے کریں. آپ ان بچوں سے کہیے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے یا اپنی نظر میں اچھا بننا ہے. اگر اپنی نظر میں اچھے بنو گے تو پھر حساب بہت سخت ہے, اور اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے دنیا میں بھی خوشحال رہو گے, آخرت میں بھی خوشحال رہو گے. اور بس یہی سبب ہمیں شہداء کربلا نے دیا. عزادار آج 11 محرم ہے, 11 محرم کو جب سورج طلوع ہوا ہے, شام غریبہ گزری ہے. شام غریبہ میں ہر طرف اندھیرا تھا, بیویاں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں, اپنے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلے آسمان تلے بے ردا ایک مقام پر بیٹھی تھی, اور جناب زینب کبرا عباس بن گئی تھی, حسین بن گئی تھی, سب بیویوں کی نگہداری کر رہی تھی. مگر جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا, روایت مختل میں یہ ریاض القدس کی روایت ہے کہ بیویاں اس طرح بکھر گئیں جیسے تسبیح بکھر جاتی ہے, تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. ہر بیوی اپنے وارث کے لاشے پہ آئی, میدان کربلا میں صدایں تھی, واہ اکبر علی اکبر, تو نہ رہا تو میرے سر پہ چادر بھی نہیں رہی, واہ قاسم قاسم میں تم نہ رہے تو آج موت قیدی بنا دی گئی. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشوں پہ رو رہی تھی. بی بی کلثوم سے عباس الاندار کہہ کے گئے تھے نا, جب بی بی کلثوم رو رہی تھی نہیں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے کہ میں حسین پہ قربان کروں, تو عباس الاندار نے کہا تھا میں آپ کی جگہ قربانی دوں گا. 11 محرم کے بی بی کلثوم عباس کو پکار رہی تھی, عباس ہمارے سروں پہ چادر نہیں رہی. ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ تھی, مگر دو بیویاں ایک لاشے پہ تھی. وہ کون سی دو بیویاں تھیں؟ بی بی زینب کبرا اور ام رواں. زینب کبرا اپنے بچوں کی لاشوں پر نہیں گئی, حسین کے لاشے پر آئی. اور ایک عجیب جملہ کا ازلانا آپ کی مجلس کا حاصل یہ فقط جملہ ہے, جب حسین کے لاشے پر زینب کبرا ہوئی ہے تو ایک جملہ کا, آ انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ وہ بہن ہے جس کے نیتا کی شرط میں تھا, دن نہیں گزر سکتا جب حسین کو نہ دیکھے زینب. جس زینب نے حسین کو اتنا دیکھا ہو وہ حسین کو پہچان نہیں پا رہی, کیوں؟ اس لیے کہ سر نہیں ہے جسم پہ, اور جسم میں اتنے تیر ہیں, اتنے تلواروں کے زخم ہیں, اتنے نیزوں کے زخم ہیں کہ لاشوں پہچانا نہیں جا رہا. اور ستاروں نے زخموں پہ بھی بس نہیں کیے, شام غریبہ میں ہمارے مولا کا لاشا پامال کیا گیا. جب پامال کیا ہے تو حسین کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ تھی, گوشت پڑ چکا تھا, اتنی بکری ہوئی لاش تھی کہ زینب کھڑی ہو کے پوچھتی ہے انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادار پھر زینب طواف کرنے لگی, اب لاشے کا طواف کر رہی ہیں. پوچھا میرے باپ نے, بی بی کیا طواف کر رہی ہوں؟ کہا میں جگہ ڈھونڈ رہی ہوں, میں حسین کو بہت زیادہ ہوں. میری ماں نے کہا تھا جب حسین کو فتح آخر کو آئے تو حلق کے بوسے لینا, میں نے لے لیے. اور ماں نے یہ بھی کہا تھا جب تم کربلا سے فدا ہوگا پھر حسین کے گلے کے بوسے لینا, مگر میری ماں مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اماں جسم پہ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے, میں حسین کو کہاں پہنچا لوں؟ زینب کبرا کے ہاتھ پر سے پشت بند ہے, بی بی بیٹھی اور بیٹھ کے کٹی ہوئی گردن پہ بوسے لیے. کاما گواہ رہنا, میں نے حسین کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا بوسا لے لیا. ایک اور بی بی تھی جو حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی, وہ بی بی ام رباب ہے. یہ وہ ام رباب ہے جن کے لیے مولا حسین کہتے تھے جس گھر میں نواب نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا. اور بیوی ام رباب اتنی مولا حسین سے محبت کرتی تھی کہ لاشے کے پاس زمین پر بیٹھ کے کہتی ہے مولا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مولا ہاتھوں سے سایہ کرتی, مولا سر پہ چادر نہیں ہے, مولا تجھے کفن دے دیتی, میں اور عزتداروں جب ایک ایک بی بی کو سوار کرانے شمر ملعون پہنچا بے کجاوا اونٹوں پر لے کر اور کہا تم ہماری قیدی ہو, ان بے کجاوا اونٹوں پہ ہم تمہیں سوار کریں گے. زینب کبریٰ کھڑی ہوئی, کہا خبردار ہم سید ہیں, سید زادیاں ہیں, نبی زادیاں ہیں, ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک بار کی جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو بے کجاوا اونٹ پہ سوار کیا. امی فروا آؤ میں سوار کراؤں گی, امی لیلا میں سوار کراؤں گی, اماں کی کلیج مرزا میں سوار کراؤں گی. جب سب کو سوار کرا چکی تو ایک بتاؤ جانب کبریٰ نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس بڑی شان سے لائے تھے, آج 11 محرم کو زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے, سید سجاد قریب ہے, پھوپھی میں آپ کو سوار کراؤں گا. مولا نے پھوپھی کو دہوار پہ سوار کرا دیا. جب پیکہ جوا اونٹ پہ سوار ہو گئی قافلہ چلنے لگا, کچھ دیر چلا تھا کہ شمر نے پھر قافلہ رکھ دیا. عزدار وہ آخری جملہ سنا, شمر نے قافلہ رکھ دیا اور آ کے قریب آ کے کہتا ہے تم میں سے کون سکینہ ہے؟ سکینہ وہ بچی ہے نا جسے حسین بہت چاہتے تھے, سینے پہ سلاتے تھے, کہاں ہے سکینہ؟ اب بیبیاں خاموش ہیں, پیچ گرج کے بولتا ہے سکینہ کہاں ہے؟ ایک بار کی بیبیوں نے کہا مجھے اپنی ماں کی گود میں, پھپھی کی گود میں رہتی ہے, وہ سکینہ ہے. اب شمر ملعون کہتا ہے ہر اونٹ پر دو دو عورتیں تین تین عورتیں بیٹھ جائیں گی مگر سکینہ جس سے حسین محبت کرتے تھے اس کو الگ اونٹ پر بیٹھاؤں گا. سکینہ رو رہی ہے بھیا مجھے بچاؤ, اماں مجھے بچاؤ, میں اونٹ سے گر جاؤں گی, اماں میری خبر لو. ایک بار کی شمر نے کھینچ کے سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور سکینہ کو لٹا کے پشت کے اوپر پشت کے کوہار پہ رسیوں سے باندھ دیا. وہ شقی کہتا ہے نہیں گرے گی تو, میں نے تجھے رسیوں سے باندھ دیا. اب جو قافلہ چلا اونٹ کے کوہار کی رگڑ سکینہ کے سینے پہ لگی, خون بہنا شروع ہوا, اونٹ کا کوہار سکینہ کے خون سے سرخ ہو گیا اور سکینہ سسک سسک کے کہتی ہے بابا آپ مجھے سینے پر سنا دیتے, آپ کے بعد سکینہ کا سینہ سب نہیں ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے, اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. یا خدا یہ سب مومنات حاجت مند ہیں, ان سب کے دل کی حاجت کو پورا کر دے. تجھے واسطہ دیتی ہوں حسین کی ماں کا, حسین کی ماں کے صدقے میں جو جو جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو حل کر دے. جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہوں گے ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے, جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق خوش ادا کر دے. اور معبود جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں فاطمہ سورا کا واسطہ شفاء کلی عطا فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.